بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، نبی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب حسین مسکری، جو سورہ انفال کی آیت نمبر 13 سے لے کر 14 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل سیٹ پر بھی سن سکتے ہیں۔ اسی طرح ہماری خبریں، آرکائیو کے پروگرام اور تازہ ترین پروگرام ہماری ویب سائٹ کے ذریعے سے بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے صبح کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے خبریں ہوں گی، خبروں کے بعد آپ سحر اردو ٹی وی کی پیشکش پروگرام انداز جہاں سن سکیں گے۔ انداز جہاں کے بعد ریڈیو تہران کا رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام نشر ہوگا۔ خصوصی پروگرام کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے، اور یادوں کے جھروکے کے بعد آپ سن سکیں گے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ ریڈیو تہران سے خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر حسن روحانی نے زور دے کر کہا کہ پابندیاں ناکام ہو چکی ہیں۔ تہران میں حماس کے دفتر کے سربراہ نے زور دے کر کہا کہ فلسطین کا علاج قدس کے پرچم تلے متحد ہو جانا ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل نے بیت المقدس کی آزادی کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے، اور ابو ظہبی کے ولی عہد محمد بن زائد آج اچانک ریاض کے دورے پر جا رہے ہیں۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے بدھ کو کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ پابندیاں ناکام ہو چکی ہیں، اور اگر ہم سب متحد رہیں تو بہت جلد پابندیاں ختم بھی ہو جائیں گی۔ صدر حسن روحانی نے کہا کہ فریق مقابل جانتا ہے کہ اس کے پاس آئین و قانون کی پابندی اور ایٹمی سمجھوتے میں واپسی کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اس وقت پابندیوں کے خاتمے کی راہ زیادہ ہموار ہے کہا کہ ایٹمی سمجھوتے میں ملت ایران کے حقوق پوری طرح ملنے چاہیے، اور ہم کسی بھی چیز کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ صدر ایران نے کہا کہ اس وقت بیت المقدس میں صہیونیوں کے لیے سوگ کا دن ہے، کیونکہ اقتصادی جنگ میں بھی وہ شکست کھا چکے ہیں جو انہوں نے امریکہ کے ذریعے ایران پر مسلط کی تھی، اور ایران اور علاقے کے ممالک کے مابین دوری پیدا کرنے کی کوشش کا انجام بھی ناکامی ہے۔ صدر مملکت نے یوم القدس کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ جمعے کو یوم القدس ہے، اور یہ اسلامی جمہوری نظام کے لیے ایک افتخار اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی وصیت کا حصہ ہے۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے مزید کہا کہ ملت فلسطین اپنے وطن میں ضرور واپس جائے گی، اور مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس مسلمانوں کو مل کر رہے گا۔ ایک اور ایرانی کرونا ویکسین فخرہ کی انسانی آزمائش کامیابی کے ساتھ مکمل ہو گئی ہے۔ ایران کے شہید ایٹمی سائنسدان محسن فخری زادے کے بیٹے کو فخرہ ویکسین کی ڈوز لگانے کے ساتھ ہی اس ویکسین کی انسانی آزمائش کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس ویکسین کی انسانی آزمائش کے لیے رضاکاروں کی رجسٹریشن گزشتہ ماہ شروع کی گئی تھی۔ فخرہ ویکسین کی انسانی آزمائش کے پہلے مرحلے کا آغاز 16 مارچ سے ہوا تھا، اور شہید فخری زادے کے فرزند کو پہلا ڈوز لگایا گیا۔ اس موقع پر ایران کی وزیر دفاع اور وزیر صحت بھی موجود تھے۔ پاکستان میں کرونا کے پھیلاؤ اور اموات میں تیزی آ گئی ہے۔ پاکستان کے قومی کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک میں کرونا کے پھیلاؤ میں تیزی کی وجہ اس وبا سے بچاؤ کے لیے طبی ہدایات کو نظر انداز کرنا بتایا گیا ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 4113 نئے مریضوں اور 119 اموات کا اندراج کیا گیا۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 5665 مریض شفا یاب بھی ہوئے۔ ادھر ہندوستان میں کرونا کے پھیلاؤ میں 3 دن کی کمی کے بعد بدھ کو ایک بار پھر اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت نے بدھ کو ایک بیان جاری کر کے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 382315 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ ہندوستان میں 3 مئی کو 368,000 اور 4 مئی کو 357,000 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا تھا۔ کرونا کے یومیہ مریضوں کی تعداد کے لحاظ سے ہندوستان بدستور سب سے اوپر چل رہا ہے۔ ہندوستان میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 2,06,65,148 ہو گئی ہے، جبکہ 1,69,148 افراد کرونا کو شکست دے چکے ہیں۔ تہران میں حماس کے دفتر کے سربراہ نے زور دے کر کہا کہ فلسطین کا علاج قدس کے پرچم تلے متحد ہو جانا ہے۔ تہران میں تحریک حماس کے دفتر کے سربراہ خالد قدومی نے ہمارے نمائندے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ بیت المقدس کا مسئلہ حق و باطل کا مسئلہ ہے اور فلسطین کا علاج بیت المقدس کے پرچم تلے متحد ہونا ہے۔ خالد قدومی نے مزید کہا کہ یوم القدس کے دو پہلو اور دو منظرنامے ہیں، ایک تاریخی اور ایک آج کا۔ تاریخی لحاظ سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی انقلاب کی کامیابی سے پہلے بھی اس مسئلے کی جانب متوجہ کیا تھا۔ خالد قدومی کا کہنا ہے کہ ایرانی شخصیات اور علماء کا قتل اور علاقائی اور عالمی امن و استحکام کے خلاف اقدام وہ مسائل ہیں جن میں صہیونی حکومت براہ راست ملوث رہی ہے۔ دریاسنا یوم القدس سے متعلق ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے تحریک جہاد اسلامی فلسطین کے نمائندے ناصر ابو شریف نے کہا ہے کہ آج ہم مقبوضہ فلسطین اور غزہ کے درمیان دفاعی توازن کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور یہ دفاعی توازن شہید الحاج قاسم سلیمانی جیسے شہداء کی جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ ناصر ابو شریف نے یوم اللہ آزادی قدس سے متعلق اجلاس میں کہا کہ یوم قدس بھی ایک یوم اللہ ہے اور تاریخ کی خطرناک یلغار کے مقابلے میں امت مسلمہ کے اٹھ کھڑے ہونے کا دن ہے۔ ابو شریف نے یوم القدس کو دنیا کو حقائق سے آگاہ کرنے کا دن قرار دیا۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصراللہ نے بیت المقدس کی آزادی کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی حکومت کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اس کی عمر ختم ہو چکی ہے۔ سید حسن نصراللہ نے بدھ کے روز عالمی یوم القدس کی مناسبت پر اپنے خطاب میں کہا کہ آج ایسے عناصر موجود ہیں جن کی وجہ سے بیت المقدس کے بارے میں ہماری ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے صہیونی حکومت کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا مستقبل نہیں ہے، تمہاری عمر ختم ہو چکی ہے، بیکار میں اپنے جوانوں کی جان برباد نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ صحیح منطق کا تقاضا ہے کہ ابھی غاصب طاقتیں ان علاقوں سے نکل جائیں جن پر انہوں نے طاقت کے زور پر قبضہ کیا ہے اور ان سرزمینوں کو اصل مالک کے حوالے کر دیں۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصراللہ نے فلسطینی کاز کو سرزمین پر سب سے مقدس کاز قرار دیا اور کہا کہ ایسے عناصر ہیں جن کی وجہ سے بیت المقدس اور فلسطینی عوام کی امیدوں اور امنگوں کے بارے میں ہماری ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہم ایک بار پھر مزاحمتی تحریک اور مزاحمتی فورس کے محاذ سے فلسطینی کاز کے حوالے سے اپنے عزم، اس ذمہ داری کے بارے میں اپنی ذمہ داری اور روئے زمین پر سب سے پاک اس الہی انسانی اخلاقی اور مذہبی مسئلے کو انجام دینے کی اپنی ذمہ داری کا اعلان کرتے ہیں۔ عالمی یوم القدس کانفرنس کے سربراہ کا کہنا ہے کہ مزاحمتی محاذ کے بیت المقدس کے مسئلے کو ختم کرنے کی تمام سازشوں کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ آیت اللہ علی رضا عرافی نے ایران پریس سے گفتگو میں کہا کہ امریکہ فلسطینی کاز کو سازشوں کے ذریعے ختم کرنا چاہتا تھا لیکن مزاحمتی محاذ کی وجہ سے وہ اس میں ناکام ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے دہشت گرد داعش کو بنا کر اور عرب اسرائیلی تعلقات کی سازش کر کے علاقے کے حالات کو تبدیل کرنے کی کوشش کی لیکن مزاحمتی محاذ نے اس کو ناکام بنا دیا۔ عالمی یوم القدس کانفرنس کے سربراہ کا مزید کہنا تھا کہ مزاحمتی محاذ کو ختم کرنے کے لیے جنرل قاسم سلیمانی کو شہید کیا گیا لیکن ان کی شہادت سے مزاحمتی محاذ مزید مضبوط ہو گیا ہے۔ آیت اللہ عرافی نے عالم اسلام خاص طور پر مسلمان نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ عرب اسرائیل تعلقات کو معمول پر لانے اور عالم اسلام کے سب سے بڑے دشمن کے ساتھ گفتگو کی کوشش کو ناکام بنانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ ابو ظہبی کے ولی عہد محمد بن زائد آج اچانک ریاض کے دورے پر جا رہے ہیں، جس میں ایران اور گروپ 4+1 کے درمیان مذاکرات سمیت علاقے کے اہم مسائل پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے گفتگو کریں گے۔ امارات 71 ویب سائٹ کے مطابق ریاض کے ایک باخبر سفارتی ذرائع نے جرمن نیوز ایجنسی DPA کو بتایا کہ شیخ محمد بن زائد آج ریاض پہنچ رہے ہیں، جہاں وہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ اس باخبر ذریعے نے کہا کہ اس ملاقات میں دونوں فریق خلیج فارس کے حالات اور مسائل، نیز یمن و شام سمیت مغربی ایشیا کے حالات اور ایران کے ایٹمی مذاکرات کے بارے میں جائزہ لیں گے۔ ذرائع نے بتایا کہ محمد بن سلمان اور شیخ محمد بن زائد کے درمیان دونوں ممالک کے تعلقات اور متعدد شعبوں میں دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات پر گفتگو ہوگی۔ باخبر سفارتی ذرائع نے بتایا کہ دونوں فریق جنگ یمن کو رکوانے کے لیے سعودی عرب کی پہل اور اس کے بارے میں عالمی رویے کا بھی جائزہ لیں گے۔ ابوظہبی کے شہزادے ایسی حالت میں ریاض کے دورے پر جا رہے ہیں کہ 5 دن پہلے سعودی وزیر خارجہ نے ابوظہبی کا دورہ کیا تھا، اور 1 دن پہلے جو بائیڈن نے محمد بن زائد سے ٹیلی فونی گفتگو کی تھی۔ اور آخر میں یہ خبر کہ عراق کی فوج اور الاشد الشعبی نے صوبہ کرکوک میں داعش کی باقیات کے خلاف مشترکہ آپریشن انجام دیا۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق الاشد الشعبی کے 16 بٹالین نے عراقی فوج کے ساتھ مل کر جنوبی مغربی کرکوک میں داعشی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن شروع کر دیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے سحر اردو ٹی وی کا تیار کردہ پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے، اور ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں فلسطین کی تازہ ترین صورتحال اور عالمی یوم قدس کی تیاریوں کا جائزہ لیں گے۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ایک طرف تو عالمی سطح پر یوم قدس کی تیاریاں آخری مرحلے میں ہیں، تو دوسری طرف صہیونی حکومت کی وحشت اور بوکھلاہٹ بھی عروج پر ہے۔ جہاں تک عالمی یوم قدس کی تیاریوں کی بات ہے، تو اس سال یوم قدس منانے کا انداز مختلف ضرور ہوگا، لیکن اس کی شان و شوکت، اس کی عظمت اور تاثیر کم نہیں ہوگی، بلکہ زیادہ ہو سکتی ہے۔ جب سے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان المبارک کے آخری جمعے جمعۃ الوداع کو عالمی یوم قدس قرار دیا ہے، ہر سال اس دن کے آنے سے چند روز پہلے سے ہی پوری دنیا میں قدس کے موضوع پر جلسے، کانفرنسیں اور سیمینار شروع ہو جایا کرتے تھے، اور جمعۃ الوداع کے دن بڑے بڑے جلوس اور ریلیاں نکالی جاتی تھیں، اور قبلہ اول مسجد الاقصی کو آزاد کرانے کے عزم اور سرزمین فلسطین کی آزادی کی جدوجہد میں فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعلان کیا جاتا رہا ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے گزشتہ سال بھی عالمی یوم قدس پر ایران اور بعض دیگر ملکوں میں جلسے، جلوس اور ریلیوں کا اہتمام نہیں کیا گیا، لیکن یہ دن پوری شان و شوکت کے ساتھ منایا گیا۔ البتہ بعض ملکوں میں جہاں کرونا کا زور کم تھا، روزے دار مسلمانوں نے جلوس بھی نکالے اور اجتماعات کا اہتمام بھی کیا، لیکن اس سال چونکہ دنیا کے اکثر ملکوں میں کرونا کا پھیلاؤ اور ہلاکت خیزی زیادہ ہے، اس لیے یوم القدس کے پروگرام گزشتہ برس سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ ریلیاں اور جلوس نہیں نکالے جائیں گے، اور اجتماعات کا اہتمام بھی نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا تو بہت ہی محدود پیمانے پر، لیکن آن لائن پروگرام कई दिन से जारी हैं। इस साल ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसों और सेमिनारों का एहतमाम ज्यादा वसी पैमाने पर किया गया है। बिनाबरी आलमी योम कुछ मनाने का अंदाज मुख्तलिफ जरूर है, लेकिन इसकी तासीर कम नहीं है बल्कि ज्यादा है। यही वजह है कि इस साल योम कुछ के करीब आने पर सेहूनी हुकूमत की वहशत और बौखलाहट में गुज़श्ता बरसों की बनिस्बत ज्यादा शिद्दत पाई जाती है, जिसकी गम्माजी मकबूजा फलस्तीन में सेहूनी पुलिस और फौज की दरिंदगी और वहशियाना कार्रवाइयों से होती है। आज के प्रोग्राम में हम पहले मकबूजा फलस्तीन की ताजा तरीन सूरत हाल पर नजर डालेंगे और इसके बाद इस साल के आलमी योम कुस की खसूसियात का जायजा लेंगे। हमारे आज के प्रोग्राम में तेहरान से टेलीफोन लाइन के जरिए मुमताज तजिया निगार गुलशन अब्बास नकवी और पाकिस्तान से मुबशिर मीर साहब हिस्सा लेंगे। गुफ्तगू का आगाज हम करना चाहेंगे गुलशन अब्बास नकवी से, जिनसे गोया की टेलीफोन लाइन पर राबेता बरकरार है। नकवी साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
जनाब इस वक्त मकबूजा फलस्तीन में हालात क्या हैं?
मकबूजा फलस्तीन में दो एतबार से हम देख सकते हैं हालात को। एक तो फलस्तीनियों की जो सूरत हाल है और इसराइल की जानिब से जो उन पर वहशियाना हमले किए जा रहे हैं और उनको कुचलने की कोशिश की जा रही है। मुसलसल हम देख रहे हैं कि इसराइली फौजी सेहूनी फौजी जो हैं वो फलस्तीनियों पर हमले कर रहे हैं और उनको दबाने की कुचलने की उनकी इस्तेकामती तहरीक को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं भरपूर तरीके से। जैसे जैसे ये आलम यौमुल कुद्स करीब आता जा रहा है वैसे वैसे सेहूनी हुकूमत के तशद्दुद और उसकी बर्बरियत में इजाफा हो रहा है और ये हर साल ही होता है। हर साल जब यौमुल आलम यौमुल कुद्स करीब आता है तो सेहूनी हुकूमत की तरफ से फलस्तीनियों के खिलाफ वहशियाना कार्रवाइयों तेज हो जाती हैं, अपने उरूज को पहुंच जाती हैं। तो आज भी यही सूरत हाल है वहां पर, फलस्तीनियों पर जो है सेहूनी हुकूमत की जानिब से तशद्दुद किया जा रहा है। एक तो ये है, दूसरा हम खुद सेहूनी हुकूमत को अगर देखते हैं तो वो हमें आज से तकरीबन 42 बरस पहले जब इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने रमजानुल मुबारक के आखिरी जुमे को यौमुल कुद्स का नाम दिया था तो उस वक्त से लेकर अब तक हम देखते हैं कि सेहूनी हुकूमत जो है बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है उस जमाने की निस्बत और इसकी जो अंदरूनी जो इसके नकायस हैं और बेरूनी इसकी जो कमजोरी है वो खुलकर सामने आ चुकी है। जो पहले प्रोपेगेंडा किया जाता था कि सेहूनी हुकूमत नाकाबिले शिकस्त है, अब ये एक मजहका बन चुका है। पहले लोग बावर कर लेते थे कि सेहूनी हुकूमत जो है वो नाकाबिले शिकस्त है, लेकिन आज अगर कोई कहता है कि सेहूनी हुकूमत नाकाबिले शिकस्त है तो ये एक हंसी वाली बात है और लोग इस बात का मजाक उड़ाते हैं। क्योंकि अब कई बार देख चुके हैं कि सेहूनी हुकूमत हिजबुल्लाह लुबनान से शिकस्त खा चुकी है, हमास से शिकस्त खा चुकी है और कई जंगों में 33 रोजा जंग को देखें, 22 रोजा जंग को देखें, तो मुख्तलिफ जंगों में हम देखते हैं तो सेहूनी हुकूमत की कमजोरियां और इसका काबिले शिकस्त होना जो है वो वाजे हो चुका है। अब खासतौर पर जब सेहूनी हुकूमत की जो एटमी जो साइट है डिमोना उसके करीब मिजाइल आकर गिरता है तो उसके बाद से खुद सेहूनी हुकूमत के जो बड़े बड़े ओहदेदार जो हैं वो परेशान हो चुके हैं। सेहूनी हुकूमत बहुत परेशान हो चुकी है कि अब इसको बहुत बड़ा खतरा समझते हैं अपने लिए। और पहले तो ईरान की तरफ से कहा जाता था, दूसरे जो दुनिया के आजाद मुबसर हैं वो कहते थे कि सेहूनी हुकूमत का जवाल करीब है, लेकिन अब खुद सेहूनी ओहदेदार जो हैं वो इस बात को तस्लीम करते हैं। बाकायदा उनके तहरीरों में उनकी जो बयानात हैं उनमें ये चीज सामने आ रही है कि सेहूनी हुकूमत का कोई मुस्तकबिल नहीं है, सेहूनी हुकूमत जो है वो जवाल के।
बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब। और नाज़रीन हमारा राबिता बरकरार हुआ है पाकिस्तान के सीनियर तजिया निगार मुबशिर मीर साहब से। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम।
जी अस्सलाम वालेकुम।
जी मीर साहब, पूरे फलस्तीन में हालात बहरानी बताए जाते हैं और सेहूनी फौज और पुलिस की दरिंदगी में शिद्दत का मुशाहिदा किया जा रहा है। चुनांचे एक फलस्तीनी नौजवान को गिरफ्तार करने के लिए सेहूनी पुलिस ने वही तरीका अपनाया है जो अमेरिका में पुलिस ने सियाफाम शहरी जॉर्ज फ्लाइट को कत्ल करने के लिए अपनाया था। सेहूनी पुलिस और फौज की वहशत और दरिंदगी में शिद्दत की वजह क्या है?
जी बहुत शुक्रिया, आपका बहुत ही अहम मौजू है और बिल्कुल, जब हम देखते हैं कि रमजान के महीने में मोस्टली यौमुल कुद्स की तैयारियां होती हैं और उस मसले को हाईलाइट करने के लिए دنیا بھر میں جو ہے یوم القدس منایا جاتا ہے
جی.
تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مخالفانہ سوچ جو ہے وہ بھی زیادہ جو ہے
جی.
وہ متحرک ہو جاتی ہے, زیادہ فعال ہو جاتی ہے, اور وہی صورتحال جو کہ عام دنوں میں نہیں ہوتی لیکن ان خاص دنوں میں کوئی شدت اختیار کر جاتی ہے
جی جی.
ایک چیز اور بھی ہے کہ ہم ریجن ٹو ریجن جب پالیٹکس کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کی پالیٹکس جو ہے
جی.
اس کے اندر جو صورتحال ہے وہاں کی جو ریاستیں ہیں, مسلم ریاستیں ہیں, وہ سیاسی طور پر اسٹریٹجیکلی جو ہے وہ بہت کمزور ہو چکی ہیں. ایک بات بڑی اہم ہے کہ فلسطین کا جو کاز ہے, جس طرح ایران نے اس کو اٹھایا ہوا ہے, جس طرح اس کو ڈپلومیسی کے ساتھ جو ہے وہ دنیا بھر کے فورمز کے اوپر جو ہے بیان کیا جاتا ہے, دیگر بہت سی ریاستیں جو ہیں وہ اس کا اظہار نہیں کر رہی. پاکستان میں بھی ایران کی سپورٹ میں بہت زیادہ یوم القدس کا جو ہے ضرب کیا جاتا ہے. اس ساری شدت کو کم کرنے کے لیے یقیناً ان کے جو ایک ان کا پلان ہے, جس طرح کا وہ انہوں نے ایک چیزیں اپنی انرتھ کی ہوئی ہیں کہ کس طرح وہ اپنے علاقے کو بڑھانا چاہتے ہیں, کس طرح وہ ان کا جو موٹو ہے کہ دریائے نیل سے لے کر دریائے فرات تک کا علاقہ جو ہے وہ اپنے تسلط میں لانا چاہتے ہیں, اس پلان کے اوپر چلنے کے لیے وہ یقیناً شدت پسندانہ سرگرمیاں جو ہیں ان میں اضافہ رکھتے ہیں. لیکن ان ایام میں جب اس ایشو کو دنیا بھر کے مسلمان یوم القدس کے طور پر منانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس ایشو کو عالمی فورمز کی توجہ کے لیے جو ہے وہ پیش کرتے ہیں, اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ عالمی فورمز جتنے ہیں وہ اس ایشو کے اوپر جو بہت ہی پرانا مسئلہ ہے اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف آئیں, تو وہاں سے بھی جو ہے وہ رد عمل جو ہے وہ شدت اختیار کر جاتا ہے. ان کا خیال ہے کہ جتنا زیادہ وہ نسل کشی کر چکے ہیں, جتنا زیادہ وہ پریس کریں گے اس ان کی پوری قوم کو, فلسطینی قوم کو پریس کریں گے, اور وہ اتنا زیادہ اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. یہی طریقہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ دنیا کے اور بھی ایک خطے میں, کشمیر میں بھی ہمیں نظر آتا ہے, اور اسی طرح ہمیں جو ہے وہ فلسطین میں نظر آتا ہے. یہ دونوں خطے جو ہیں اس وقت جو ہے تقریباً ایک ہی طرح کی صورتحال کا شکار ہے, اور اس صورتحال کے اندر یقیناً اضافہ ہو رہا ہے.
بہت بہت شکریہ میر صاحب, بہت بہت شکریہ. نقوی صاحب, آپ نے صحیح کہا ہے کہ جب بھی یوم قدس نزدیک آتا ہے ہر سال تو فلسطینی حکومت اور فوج کی وحشت بڑھ جاتی, لیکن اس سال صہیونی حکام اور ان کے فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی وحشت میں گزشتہ برسوں کی بنسبت زیادہ شدت نظر آتی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟
جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ صہیونی حکومت جو ہے, جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے.
جی جی,
صہیونی حکومت جو ہے, ایک تو اس کی کمزوریاں جو ہیں وہ خود اس پر نمایاں ہو چکی ہیں, دوسروں پر نمایاں ہو چکی ہیں, اور پھر اس علاقے میں استقامت جو بہت زیادہ مضبوط ہو کر سامنے آئی ہے, استقامت کو کمزور کرنے کے لیے امریکہ نے, صہیونی حکومت نے اور ان کے جو خطے کے علاقے کے جو اتحادی ممالک تھے انہوں نے اپنی پوری کوشش کی تھی کہ اس استقامت کو ختم کر دیا جائے, استقامت کو کمزور کر دیا جائے.
بہت بہت شکریہ جناب, بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, یہاں پر ہم اس نقطے کی یاد دہانی کرانا ضروری سمجھتے ہیں کہ اس سال اگرچہ عالمی یوم قدس مختلف ہوگا, لیکن آن لائن جو پروگرام ہے وہ زیادہ مؤثر واقع ہوں گے, اور جمعۃ الوداع کے دن یعنی عالمی یوم قدس کے دن ایران کے معیاری وقت کے مطابق شام کو 2:30 بجے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ امام خامنئی قومی ٹیلی ویژن سے یوم قدس کے بارے میں براہ راست خطاب کریں گے, اور سحر اردو ٹی وی سے اس کا اردو ترجمہ بھی براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. پروگرام کے بارے میں ہمیں ناظرین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اپنے عزیز ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
عزیز سامعین, ابھی آپ پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے, اور آپ پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام صبح رمضان, جس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے نشر کریں گے, اور یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا نشر ہوگی, جس کے ساتھ ہی ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی.
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم
رمضان رمضان يا شهر الغفران رمضان رمضان يا شهر الغفران.
سامعین، ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے سلسلے وار خصوصی پروگرام صبح رمضان کی 23ویں کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، ہمیں امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا.
یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین.
سمعین، پروگرام صبح رمضان میں اب سماعت فرمائیے ماہ مبارک رمضان کے 23ویں دن کی دعا اور اس کا اردو ترجمہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم وصلی فیہ من الذنوب وطهرني فيه من العيوب وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب. يا مقيلا أثرات المذنبين برحمتك يا أرحم الراحمين.
بار الہ، اس مہینے میں مجھ کو گناہوں کے میل سے دھو دے اور عیوب سے پاک و پاکیزہ کر دے، اور اس میں دلوں کے تقوی سے میرے دل کا امتحان کر لے، دیکھ لے میرے دل میں بھی وہ تقوی ہے یا نہیں. اے گنہگاروں کی لرزشوں کو معاف کرنے والے.
ربنا 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 يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا
قيوم. جی سامعین، آج ماہ مبارک رمضان کی 23 تاریخ ہے. آج کا دن نزول قرآن کا دن ہے، اور یہ شب جو گزری ہے یہ ماہ مبارک رمضان کی 23ویں شب تھی جس شب میں قرآن جیسی عظیم کتاب نازل ہوئی. جی ہاں سامعین، شب قدر اور قرآن کی عظمت و فضیلت کے تناظر میں ہم نے گفتگو کے لیے دعوت دی ہے پاکستان کے ممتاز عالم دین مولانا سید واجد علی رضوی صاحب کو. آئیے ان کے بیانات سے مستفیض ہوتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے, ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور تو کیا جانے کہ شب قدر کیا ہے. پھر خود جواب ہے اس کا آگے, شب قدر ہزار مہینوں سے افضل ہے. کیا ہوتا ہے اس شب میں؟ فرشتے اور روح اس رات میں اپنے پروردگار کے حکم سے ہر کام کی تقدیر کے لیے اترتے ہیں. یہ ایسی رات ہے جو طلوع صبح تک سلامتی و برکت و رحمت سے پر ہے. شب قدر ایک عظیم رات, ایک عظمت والی رات کہ قلم اس کے وصف کو لکھنے سے قاصر, زبانیں اس کی توصیف سے قاصر, عقل اس کو سمجھنے سے قاصر, مبہوت متحیر. ایک ایسی رات کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, شب قدر رمضان کے قلب کی حیثیت رکھتی ہے. شب قدر وہ رات ہے کہ ایک بہترین رات ہے کہ قرآن کریم اس میں نازل ہوا, اور یہ وہ رات ہے کہ جو ہزار ماہ سے زیادہ بہتر ہے. ایک عجیب بات ہے کہ ایک رات ہے, ایک ایسی رات جو ہزار ماہ سے افضل ہے. یعنی کیا ہزار ماہ سے افضل ہے؟ یعنی تقریباً 83 سال اور 4 ماہ سے افضل یہ رات کہ جس میں قرآن کریم نازل ہو رہا ہے, کہ جس میں بندگان کی تقدیرات کو لکھا جاتا ہے. اب سوال ہے کہ شب قدر کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس قدر سے کیا مراد ہے؟ کون سے اسرار اس میں پوشیدہ ہیں؟ کیا واقعات اس میں رونما ہوتے ہیں؟ مفسرین نے اس میں لکھا کہ شب قدر یعنی ایک عظیم رات, ایک عظمت والی رات. قدر کے معنی ہے جو قرآن میں بھی ہیں, قدر کے معنی ہے منزلت کے, عظمت کے, ایک عظیم کے, کہ جس میں رب اور اس کے فرشتے بندگان کی تقدیرات کو لکھتے ہیں. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سال سے آنے والے سال تک جو بھی انسان کے ساتھ واقعات رونما ہوں گے, چاہے وہ مرگ ہو یا حیات ہو, چاہے وہ واقعہ اچھا ہو یا برا ہو, چاہے کوئی عمل نیک ہو یا بد ہو, وہ پروردگار اور اس کے فرشتے لکھتے ہیں. پروردگار جاننے والا ہے, وہ عالم ہے, اس کے فرشتے جاننے والے ہیں. وہ انسان کی شائستگی, اس کی لیاقت, اس کی استعداد, اس کی صلاحیت, اس کے ایمان, تقوی, پرہیزگاری, اس کی نیت, اس کے مطابق وہ لکھتے ہیں. لہٰذا عزیزو, ایک ایسی رات کہ جس میں انسان کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے, کہ جس کو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ شب قدر یعنی قلب رمضان, ماہ رمضان جو ہزار ماہ سے بہتر ہے, افضل ہے. اس میں نزول قرآن ہے, نزول ملائکہ ہیں. گویا کہ ایک فرصت ہے انسان کے پاس, ایک فرصت ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی بخشش, پروردگار سے قرب, اپنے امام سے قربت, اپنے رسول پر نازل ہوئی قرآن سے قربت, اس سے متمسک ہو انسان, قرآن سے تمسک اختیار کرے کہ مولا کائنات کہ یہ درج خطبات جس میں نہج البلاغہ کہا جاتا ہے, جو سید رضین جماوری جس کی مولا کائنات اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں قرآن کی فضیلت کے بارے میں, وَعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغُشُّ. یاد رکھو کہ یہ وہ قرآن ہے, یہ وہ ناصح ہے, نصیحت کرنے والا ہے جو دھوکہ نہیں دیتا ہے. وَالْهَادِ الَّذِي لَا يُضِلُّ, یہ وہ ہادی ہے جو گمراہ نہیں کرتا ہے. وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ, یہ قرآن ایسا بیان کرنے والا ہے جو غلط بیانی سے کام نہیں لیتا. مولا فرماتے ہیں, وما جالت هذا القرآن احد الا قام عنه بزيادة او نقصان, زيادة في هدى او نقصان من عمى. کوئی شخص اس کے پاس نہیں بیٹھتا ہے مگر یہ کہ جب اٹھتا ہے تو ہدایت میں اضافہ کر لیتا ہے, یا کم سے کم گمراہی میں کمی کر لیتا ہے. اس کا پہلا جملہ، دوسرا جملہ، تیسرا جملہ ایک حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ ایسا رہنما ہے جو ہدایت کرنے والا ہے، جو جھوٹ نہیں بولتا ہے، جو خیانت نہیں کرتا ہے اور نہ ہی گمراہی میں گرفتار کرتا ہے کہ انسان منحرف ہو جائے۔ اب یہاں ایک عجیب نقطہ ہے عزیزوں، کہ یہ بات ممکن ہے کہ کوئی راستہ تو جانتا ہو لیکن اپنے مخاطبین کو وہ راستہ نہ بتائے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی سچا ہو، دل سوز ہو لیکن اس کو راستے کا نہ پتہ ہو۔ لیکن قرآن میں دونوں صلاحیتیں موجود ہیں کہ اس کو منزل اور راستے کا بھی پتہ ہے اور اپنے مخاطبین کو آگاہ بھی کر رہا ہے کہ دیکھو یہ راستہ ہے، اس پر چلو۔ اسی لیے قرآن کی یہ صفت بن جاتی ہے کہ جو بھی اس کا ہم نشین ہوگا، جو بھی اس کے ساتھ بیٹھے گا، وہ اس کی نیکی میں، وہ اس کی ہدایت میں اضافہ کر دے گا اور اس کی گمراہی میں نقصان یعنی کمی واقع کر دے گا۔ ہاں عزیزو، یہ قرآن کریم ہے کہ جو بھی معاشرہ، جو بھی قوم، جو بھی فرد اس سے متمسک ہوگا، اس کا مطالعہ کرے گا، اس کی آیات کی تلاوت کرے گا، اس کے دستورات پر، اس کے قوانین پر عمل کرے گا، نہ ہی فقر میں مبتلا ہوگا، چاہے وہ فقر مادی ہو، چاہے وہ فقر معنوی ہو، وہ مبتلا نہیں ہوگا، بلکہ قرآن اس کو رہائی دلوائے گا ظالمین سے، ظلمات سے، تاریکیوں سے، ظلم سے، قرآن اس کو نکال لے گا۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ اللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل به غیرکم، خدارا خدارا قرآن کو فراموش نہیں کرنا، اس پر توجہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ اس پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں۔ اس خطبے کے عجیب جملات ہیں، بس یہ مختصر کروں کہ مولا فرماتے ہیں وَعَلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَ، یاد رکھو قرآن کے بعد کوئی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا اور قرآن سے پہلے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اپنی بیماریوں میں اس سے شفا حاصل کرو، اپنی مصیبتوں میں اس سے مدد مانگو کہ اس میں بدترین بیماری کفر اور نفاق اور گمراہی و بے راہ روی کا علاج بھی موجود ہے۔ اس کے ذریعے اللہ سے سوال کرو، اس کی محبت کے وسیلے سے اس کی طرف رخ کرو، اس قرآن کے ذریعے مخلوقات سے سوال نہ کرو۔ ایک عجیب جملات ہیں، ایک دل آویز بیان ہے مولا کا جو قرآن کی فضیلت میں بیان کیا، اور جو ہم نے آپ کی خدمت میں یہ شب قدر اس کی فضیلت اور قرآن کی فضیلت کے حوالے سے پیش کیا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے، اس کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے فروغ دینے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں بہترین اعمال کی توفیق دے دے۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔
سامعین، یہ تھے پاکستان کے ممتاز عالم دین مولانا سید واجد علی رضوی صاحب، کہ جو ماہ مبارک رمضان کے 23 دن روزے نزول قرآن کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارا ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام صبح رمضان یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ تمام سامعین کو خدائے بزرگ و برتر کی پناہ میں سونپتے ہیں۔
یا جبار یا غفار یا مولانا یا ستار بنا بالهادی لبی من یدعوك بانکسار یا جبار یا غفار یا مولانا یا ستار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار إنا بالهادي لبي من يدعوك بانكسار ربنا تب علينا واعفو عما جانينا بالمصطفى هدينا سلمنا من كل عار واختم لنا يا عظيم بالصلاة والتسليم على ذي القلب السليم ما شاد طير الهزار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار بنا بالهادي لبي من يدعو
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام،
قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 16 اردیبہشت، 23 رمضان المبارک اور 6 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تیئیس رمضان المبارک سن 220 ہجری قمری کو مصر اور شام کے فرما روا اور خاندان طولونیان کے بانی احمد بن طولون پیدا ہوئے۔ طولونیان پہلا خاندان تھا جس نے اپنے قلمرو میں شام کو بھی شامل کیا۔ اس خاندان کا سلسلہ نسب طولون نامی غلام تک پہنچتا ہے جسے بخارا کے حاکم نے عباسی خلیفہ مامون کے لیے تحائف کے ساتھ بھیجا تھا۔ اس کے بیٹے احمد طولون نے اپنے خاندان کی حکومت کی بنیاد رکھی۔ اس خاندان نے 254 سے 292 ہجری قمری تک مصر اور شام پر حکومت کی۔ چھ مئی سن 1859 عیسوی کو جرمنی کے معروف سائنسداں الیگزینڈر ہیمبولٹ کا 90 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ انہوں نے اپنی تحقیقات کے سلسلے میں امریکی اور ایشیائی ممالک کا سفر کیا۔ ان کی زیادہ تر تحقیق کرۂ ارض کے وجود میں آنے سے متعلق ہے۔ تیئیس رمضان المبارک سن 1125 ہجری قمری کو عظیم مسلمان عالم دین جمال الدین خانساری کا انتقال ہوا۔ وہ ایران کے ایک تاریخی شہر اصفہان میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے دور کے معروف دانشوروں سے کسب فیض کیا اور بتدریج علمی کمالات طے کرتے رہے۔ جمال الدین خانساری کو فقہ، اصول فقہ، کلام، منطق، فلسفے اور تفسیر میں خاص مہارت حاصل تھی اور ان علوم میں وہ استاد مانے جاتے تھے۔ چھ مئی سن 1856 عیسوی کو ممتاز آسٹریائی ماہر نفسیات سگمنڈ فرائیڈ چیکوسلوواکیا میں پیدا ہوئے۔ وہ 4 سال کے تھے کہ اپنے یہودی ماں باپ کے ساتھ ویانا چلے گئے۔ انہوں نے 17 سال کی عمر میں میڈیکل کالج میں داخلہ لیا اور 29 سال کی عمر میں ماہر نفسیات طبیب کی حیثیت سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ کچھ عرصے میں سگمنڈ فرائیڈ نے نفسیاتی امراض کے علاج میں مہارت حاصل کر لی اور یہ انکشاف کیا کہ نفسیاتی مریضوں کے کلینیکل ٹیسٹ مرض کی تشخیص کے لیے کافی نہیں ہیں۔ انہوں نے سن 1896 میں نفسیاتی مسائل کی وجہ جنسی ناکامی قرار دیا، لیکن ان کے ناقدین نے اس پر احتجاج کیا اور کہا کہ اس مسئلے سے بچپن کے زمانے کی معصومیت سمیت اس دنیا کے تمام خوبصورت عناصر پر سوالیہ نشان لگ جائے گا۔ ایک اور مسئلہ جس پر احتجاج کیا گیا وہ مریضوں کے ذاتی امور میں سگمنڈ فرائیڈ کی مداخلت تھی۔ وہ بہت سے امراض و مسائل کی جڑ بچپن کی محرومیوں کو بتاتے ہیں۔ سگمنڈ فرائیڈ کا 23 ستمبر سن 1939 کو دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا۔ چھ 6 मई सन 1859 ईस्वी को जर्मनी के मारूफ साइंसदान अलेक्जेंडर हेम्बोल्ट का 90 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। छह मई सन 1949 ईस्वी को बेल्जियम के अदीब और माहिर तबीयात मॉरिस मेटरलिंक ने 87 साल की उम्र में वफात पाई। उन्होंने कानून की आला तालीम हासिल करने के बाद वकालत का पेशा इख्तियार किया, मगर कानून दानों के दरमियान उनका दिल नहीं लगा। आखिरकार वो पेरिस चले गए, जहां उन्होंने लिखना शुरू किया और अहम अदबी खिदमात अंजाम दीं। उनका तहरीर करदा ड्रामा नीला परिंदा दुनिया की 65 जबानों में तर्जुमा किया जा चुका है। मॉरिस मेटरलिंक की दीगर तख्लीकात में सादा लौह अवाम का खजाना, चींटियां, अक्ल और तकदीर और शहद की मक्खियां खास तौर से काबिल जिक्र हैं। उन्हें सन 1911 में अदब का नोबेल इनाम दिया गया। सोलह उर्दी बहिश सन 1349 हिजरी शमसी को ईरान के मुमताज मुआसिर अदीब व शायर और मुसन्निफ उस्ताद बदीउज़्ज़मां फरोजान फर खुरासानी का इंतकाल हुआ। वो तकरीबन सन 1276 हिजरी शमसी में ईरान के मशरिकी सूबे खुरासान के इलाके बुशरुया में पैदा हुए थे। उन्होंने सर्फ नहव मानी बयान मंतिक हिकमत व फलसफे की तालीम अदीब नेशापुरी मिर्जा ताहिर तुनकबुनी और सैयद काजिम अस्सार जैसे मुमताज असातिजा से हासिल की और उसके बाद दारुल मौल्लिमीन आला मदरसे में मौल्लिमी का पेशा इख्तियार किया। वो बहुत ज्यादा इस्तेदाद और काबिलियत के मालिक थे और उनका हाफजा गैर मामूली था। उस्ताद फरोजान फर ने गैर ममालिक का متعدد علمی سفر کیا اور بعض ممالک میں انہوں نے فارسی زبان و ادب کے شعبے بھی قائم کیے۔ استاد فروزان فر نے بہت سی اہم کتابیں یادگار چھوڑی ہیں، جن میں 4 جلدوں پر مشتمل سخن و سخنوران اور تاریخ ادبیات ایران خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ 16 اردی بہش سن 1349 ہجری شمسی کو استاد فروزان فر دل کے دورے کے سبب تہران میں انتقال کر گئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور لیجئے اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم وقت صوب المآثم ورزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واشرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.